الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین پروگرام ہے تاریخی مقامات یعنی ہسٹوریکل پلیسز جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے شاب ابی طالب کے بارے میں یہ کسی شخص کا نہیں بلکہ ایک تاریخی جگہ کا نام ہے یہ کہاں ہے یہاں کون سا دل خراش واقعہ پیش آیا تھا اور بھی بہت سی انفارمیشن اس پروگرام میں آپ کا ویٹ کر رہی ہے تو اسٹارٹ لیتے ہیں ناظرین آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے تاریخی مقام پر جس کا اسلامی تاریخ بالخصوص سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا ڈیپ کنیکشن ہے یہ تاریخی مقام ایک طرف ظلم و جبر کی ایک اسٹوری سناتا ہے تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور آپ کے سپورٹرز کی ہمت حوصلہ مندی اور ثابت قدمی کی بھی یاد دلاتا ہے جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں شاب ابی طالب کی جو کہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے دو اونچے پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی یا تنگ میدان ہوتا ہے اسے عربی میں شاب کہتے ہیں شاب ابی طالب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ یعنی برتھ پلیس کے بالکل پیچھے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو دو پہاڑیوں کے درمیان آپ کو ایک گھاٹی نظر آئے گی اسی گھاٹی کو شاب ابی طالب کہتے ہیں اور آج ہم جس گھاٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ورثے میں ملی تھی اور آپ کی پراپرٹی تھی اس لیے وہ شاب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی ناظرین یہ اعلان نبوت کا ساتواں سال تھا لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے کفار یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے انہیں ان کے دین سے پھیر دیں گے لیکن مسلمانوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے روزانہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی یہ بڑھتی ہوئی تعداد کفار مکہ کا خون جلائے جا رہی تھی یہاں تک کہ قریش کے دو بڑے سردار بہادر سردار حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق بھی دولت ایمان حاصل کر چکے تھے کفار مکہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی لہٰذا قریش کے تمام چیف اور مکہ کے دوسرے کافروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے کیونکہ جب تک یہ زندہ رہیں گے لوگ اسی طرح ان کے دین کو قبول کرتے رہیں گے اور یوں ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات ختم نہیں ہوں گی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے قبیلہ بنو ہاشم کے تمام افراد کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر وعدہ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی زخم تک نہیں پہنچنے دیں گے جب بنو مطلب کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی اس وعدے میں شریک ہو گئے اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے بچانے کے لیے پلچ کر لیا اور اس وعدے کو اکمپلش کرنے کے لیے اس سلسلے میں ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ شاب ابی طالب میں منتقل ہو گئے بنو ہاشم میں سے ابو لہب وہ بدبخت آدمی تھا جو کفار کے ساتھ تھا حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اپنے لوگوں کو اپنے قبیلے والوں کو تنہا چھوڑنے پر اسے ایبسولوٹلی کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ وہ اس بات پر فخر کرتا پھرتا تھا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسی لیے ابو طالب ہر احتیاطی تدبیر اختیار کرتے یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا اور آپ اس پر تھوڑی دیر آرام فرماتے پھر جب تمام لوگ سو جاتے تو آپ کے چچا آپ کو کسی اور جگہ لے جا کر سلا دیتے اور آپ کے بستر پر اپنے بیٹے یا اپنے بھائیوں میں سے کسی کو سلا دیتے جب کفار کو اس بات کا پتہ چلا کہ لوگوں نے اس طرح پلچ کر لیا ہے اور یہ سب شاب ابی طالب میں چلے گئے ہیں تو آل دا چیفس آف قریش ایک بار پھر جمع ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حمایت کرنے والے ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے وہ پریشان ہو جائیں اور ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور حضور کو ہمارے حوالے کر دیں اس سلسلے میں انہوں نے کافی وقت لگا کر غور و فکر کرنے کے بعد سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ تمام قبائل قریش نے مل کر آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی نہیں کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کے لیے بائنگ اور سیلنگ نہیں کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں میں میل جول، سلام و کلام اور میٹنگ اور کنورزیشن نہیں کرے گا، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں لے جائے گا۔ قریش کے تمام سرداروں نے اس معاہدے کو قبول کر لیا اور اسے کعبے کے اندر لگا دیا تاکہ اس کی حفاظت میں رہے اور سب لوگ اس کی سختی سے پابندی کریں۔ ناظرین، ایک بڑی عبرت والی بات یہ ہے کہ یہ ظالمانہ معاہدے کو لکھنے والا منصور بن اکرمہ تھا، جس کی انگلیوں کو اللہ پاک نے شل کر دیا تھا، نہ وہ حرکت کر سکتی تھیں اور نہ اس سے لکھا جا سکتا تھا۔ قریش کے سرداروں نے اس بروٹل ایگریمنٹ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے مکے کے بازاروں کے دروازے بھی بند کر دیے۔ کسی شاپ کیپر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ انہیں کوئی بھی چیز بیچے یا ان سے کوئی چیز خریدے۔ اس طرح اگر لوگوں کے کاروان باہر سے تجارتی سامان لے کر آتا تھا تو ان پر یہ پابندی تھی کہ وہ ان لوگوں کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بیچ سکتے تھے، بلکہ قریش کے سردار آگے بڑھ کر وہ سارا سامان خود ہی خرید لیتے تاکہ ان تک کوئی چیز ہی نہ پہنچ سکے یا ان کو اتنی زیادہ قیمت بتائی جاتی کہ وہ چیز نہیں خرید پاتے۔ اسی طرح ان بے رحم لوگوں نے پہرے دار بھی بٹھا دیے تھے تاکہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جائے اور کوئی بھی باہر کا شخص اندر والے شخص کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے سخت سزا ملتی۔ البتہ کچھ نرم اور نیک دل لوگ پھر بھی چپکے سے رات کی تاریکی میں وہاں کے لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں اور مدد پہنچا دیتے تھے۔ ناظرین، مشکلات کا یہ دور، یہ سوشل بائیکاٹ، یہ پابندیاں دو چار دنوں یا دو چار مہینے کی نہیں تھی بلکہ پورے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینین سب یہ برداشت کرتے رہے تھے۔ یہ 3 سال کا عرصہ اتنا سخت اور مشکل تھا، بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اور خاندان بنو ہاشم ان مصیبتوں کو جھیلتے رہے، لیکن ان کی ہمت میں بالکل کمی نہ آئی اور وہ چٹان کے حوصلے کی طرح ثابت قدم رہے۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بتایا کہ قریش میں جو معاہدہ لکھ کر کعبے کے اندر حفاظت سے رکھا تھا اسے دیمک نے کھا لیا ہے، جہاں اللہ پاک کا نام تھا بس اس مقام کو چھوڑ دیا ہے۔ پہلے تو ابو طالب بڑے حیران ہوئے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے انہیں اس حوالے سے کیسے معلوم ہو گیا۔ لہٰذا ابو طالب چند لوگوں کے ساتھ حرم پاک پہنچے تو وہاں کفار مکہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ بنو ہاشم کے افراد کو دیکھ کر سمجھے کہ لگتا ہے ابو طالب اور بنو ہاشم کے دیگر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ چکے ہیں، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ اب تم محمد کی مدد کرنے سے باز آ جاؤ اور انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہماری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ شاب ابی طالب کی یہ سیج کس طرح ختم ہوئی، اس حوالے سے ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے چند رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ ہشام بن عمر، زبیر بن امیہ، متعم بن عدی وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے اور زبیر نے، جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک و پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے کہا کہ خبردار، ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس طرح متعم بن عتی اور ہشام بن عمر نے بولڈلی ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا، اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی گیدرنگ میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا ہے اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ واقعی اللہ پاک کے نام کے علاوہ پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ مطعم نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر، باوجود یہ کہ سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کے مکانوں کے اندر ان کو آباد کر دیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کا سوشل بائیکاٹ ختم ہوا اور آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ تمام مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے ساتھ شاب ابی طالب میں اٹھائیں۔ ناظرین، وہ 1400 سال پہلے کی سچویشن اور آج ہماری پریزنٹ سچویشن کس طرح لنک کرتی ہے کہ کچھ وقت پہلے جب کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا تو لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، ہم سب اپنے گھروں میں ایک طریقے سے قید ہو گئے، اور اب کچھ نہ کچھ لاک ڈاؤن کی سچویشن دوبارہ چل رہی ہے، بلکہ اب تو کووڈ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمیں ایک بار پھر قید پڑے۔ بڑی بوریت ہوتی تھی، لیکن ہمیں تو کھانے پینے کی تمام سہولتیں میسر تھیں، جب دل چاہتا تھا بات کر سکتے تھے، ہمارے بچے اچھا کھا پی رہے تھے۔ لیکن شاب ابی طالب میں حضور اور آپ کی فیملی کے خاندان کے چھوٹے بچوں نے جو ظلم برداشت کیے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اسپیکٹ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہمارے نبی 3 سال تک شاب ابی طالب میں رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلانا نہیں چھوڑا، اور نہ ہی ناشکری کا مظاہرہ کیا، نہ بدعا دی، نہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑا۔ ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین پر، اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ سے مس ہو جائے تو دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔